بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اوپر حدیث گزری, حدیث نمبر 5449 حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ والی, اس روایت کے اخیر کے اندر صاحب مشکات نے کوئی حوالہ نہیں لیا کہ انہوں نے یہ روایت کہاں سے اخذ کی ہے. یہ روایت ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سند حسن سے نقل کی ہے, اور دوسرا امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. آگے والی روایت کی عبارت ہو گئی تھی, پڑھو. جی,
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. رواه الترمذي وابو داود رحمه الله تعالى. وفي روايه له قال لو لم يبق من الدنيا الا يوما لطول الله
لطول الله اللام زائد ہے, طول ماضی ہے. جی,
لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني ومن اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي ويسمى به اسم ابي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا مالک ہو جائے, یعنی عرب کے اوپر حکومت قائم ہو جائے ایسے شخص کی جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا. یملک العرب, اصل میں تو حکومت پوری دنیا پر مراد ہے, لیکن عرب کی خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام کا روحانی مرکز ہے. جب اس روحانی مرکز کے اوپر اس شخص کی حکومت قائم ہو جائے گی تو دنیا کے دوسرے علاقوں میں بدرجہ اولا قائم ہو جائے گی. تو عرب اشرف ہونے کی وجہ سے, یعنی کہ کائنات کے اندر اصل علاقہ عرب ہونے کی وجہ سے, ان اول بیت وضع للناس, تو اول علاقہ عرب ہونے کی وجہ سے اس کی تخصیص آئی, ورنہ ساری دنیا میں اس انسان کی حکومت قائم ہوگی. اہم بات یہ فرمائی کہ اس شخص کا نام بھی محمد ہوگا جو نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, وہی نام ان کا بھی ہوگا. اور یہ حضرت محمد ابن عبداللہ المعروف مہدی, وہ مراد ہے حدیث شریف کے اندر. اور امام ابو داؤد کی ایک روایت میں یوں آیا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی وقت باقی نہیں رہے گا, صرف ایک دن باقی رہے گا, تو بھی اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو لمبا کر دیں گے. یہ تاکید ہے, یعنی ساری دنیا کے اوقات ختم ہو گئے, کل قیامت ہے, ایک ہی دن باقی رہ گیا, تو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کریں گے, اتنا لمبا کریں گے حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے. یہ بیان تاکید ہے کہ ضرور قیامت سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہونے والا ہے. حتی یبعث اللہ فیہ رجلا منی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں ایک آدمی کو مجھ میں سے یا میرے خاندان میں سے کھڑا کریں گے, یعنی اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے کھڑا کریں گے. اس شخص کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا اور ان کے ابا کا نام میرے ابا کی طرح ہوگا, یعنی محمد ابن عبداللہ. یہیں سے شیعہ جس امام مہدی کے انتظار کی بات کرتے ہیں وہ الگ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں جو امام غائب، وہ لوگ امام غائب کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حسن عسکری کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا، وہ بچہ گم ہو گیا، بہت سارے تبرکات کو لے کر کے کہاں گم ہو گیا، تو کہا عراق میں ایک گار ہے سرم من رہا ہو، نام بھی اتنا پیارا رکھا ہے سرم من رہا ہو، جو دیکھنا چاہے اسی کو نہیں دکھے باقی سب کو دکھے، تو وہ گار کے اندر وہ غائب امام چلے گئے ہیں اور وہ جو ہے قیامت سے پہلے ظہور ہوں گے، تو وہ الگ شخصیت ہے جو لوگ مانتے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں صراحت آ گئی کہ جو امام مہدی اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں ہیں، جو حدیث کی روشنی میں ثابت ہے، ان کے ابا کا نام تو عبداللہ ہوگا، اور یہ لوگ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ محمد ابن حسن عسکری، وہ الگ ہے، اسی لیے وہاں پہلے عراق میں سنی حکومت تھی تب تو یہ لوگ بڑے بہانے کرتے تھے، اب جب وہاں عراق کے بعض علاقوں میں شیعی حکومتیں قائم ہیں تو ان کے قافلے کے قافلے جاتے ہیں اور سرم من راؤ گار کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ امام غائب کو آواز دیتے ہیں کہ جلدی سے ان کا ظہور ہو جاوے، اور وہ امام حضرت مہدی زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، ارد سے مراد اپنی حکومت کا علاقہ، جہاں جہاں حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی وہاں وہاں وہ جو ہے انصاف سے بھر دیں گے، معلوم ہوا کہ پہلے ان علاقوں کے اندر مظالم ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ آ کر کے وہاں پر انصاف کی فضا قائم کریں گے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عجیب خوبی کی بات یہ ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسلی تعلق تو رکھتے ہی ہے کہ نسل کے اعتبار سے حضور کے خاندان میں سے ہیں، ان کے ابا حسنی ہوں گے اور اماں حسینی ہوں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا، ان کی دو اولاد حضرت حسن نسل حضرت حسین، تو حضرت حسین کی اولاد میں سے ان کی اماں ہوگی اور حضرت حسن کی اولاد میں سے ان کے ابا ہوں گے، حسنی حسینی ہوں گے وہ، تو نسبی تعلق بھی حضور سے ہوگا اور روحانی اور شرعی تعلق بھی حضور سے ہوگا، کیسے کہ حضور نے جس طریقے سے ظلم میں انصاف قائم کیا، حضرت مہدی بھی ظلم کے ماحول میں انصاف قائم کریں گے۔ اب دیکھو یہاں حدیث میں دو لفظ آیا قسطن و عدلن، تو تکرار برائے تاکید، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، انصاف تو تکرار برائے تاکید، بعض حضرات نے فرق کیا ہے کہ قسط سے مراد انصاف چاہنے والوں کو انصاف دینا، جو لوگ انصاف مانگنے آوے ان کو انصاف دینا، اور عدل سے مراد حقوق کے اندر سب کے ساتھ برابری کرنا، چاہے وہ مطالبہ کرے یا نہ کرے، ایک فرق بعض حضرات نے کیا ہے، جیسے کہ زمین ظلم اور زیادتیوں سے بھر چکی تھی، یہ حضرت مہدی ظاہر ہو کر کے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ جی
وعن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترة من أولاد فاطمة رواه أبو داود رحمه الله تعالى۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے میرے خاندان میں سے ہوں گے۔ دیکھو مہدی تو لقب ہے، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، ہدایت یافتہ اور دوسرے کو ہدایت کا راستہ بتانے والا، یہ ہے اس کا لغوی معنی، تو یہ ایک لقب ہے، نام ہوگا محمد ابن عبداللہ۔ من عترتی، عترتن آدمی کی نسل کو کہتے ہیں، قریبی رشتہ دار کو بھی عترت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہو ان کو بھی اطرت کہتے ہیں. گویا میری اولاد میں سے یعنی فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بنو عبد المطلب بھی آتے ہیں, پورا قریش بھی آ سکتا ہے. اور بہترین رائے یہ ہے کہ اطرتی اور اہل بیت سے مراد جن کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے وہ لوگ مراد لیے جائیں گے. آل رسول جن کو سید اور ہاشمی کہا جاتا ہے. جی اب دیکھو اس میں بعض حضرات کیا کہتے ہیں, اطرت عام ہے اور اولاد فاطمہ اس میں قید ہے, کہ اطرت میں تو بہت وسعت ہوتی ہے, حضور کا پورا خاندان بنو ہاشم, لیکن اولاد فاطمہ قید ہو گئی کہ پورے ہاشمی قریشی خاندان میں سے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے مہدی ہوں گے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے خاندان میں سے ہوں گے, اجلل جبہتی, تین ترجمے کر لو, نورانی پیشانی والے, کشادہ پیشانی والے, صاف ستھری کھلی کھلی پیشانی والے, اور ان کی ناک تھوڑی اونچی ہوگی. حضور نے ان کا حلیہ مبارک بھی بیان فرما دیا, کیوں؟ اس لیے کہ بعد کے دور میں ان کا وجود ہونے والا ہے, تو کوئی جھوٹا اپنے آپ کو مہدی نہیں کہہ ڈالے, اسی لیے حضور نے ان کے چہرے کو بھی بیان کر ڈالا. دیکھو اس کی ایک مثال سمجھو, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے سینکڑوں اور ہزاروں سال پہلے انجیل میں اور تورات میں اللہ نے حضور کا حلیہ مبارک بیان فرما دیا تھا کہ آخری نبی کا حلیہ کیسا ہوگا, تاکہ بعد میں آنے والی شخصیت کو لوگ آسانی سے پہچان سکے. حضرت مہدی کا ظہور بھی حضور کے سینکڑوں سال کے بعد ہونے والا ہے, اسی لیے حضور نے ان کے چہرہ مبارک بیان فرما دیا تاکہ لوگ ان کو آسانی سے پہچان سکے. اور بہت سے جھوٹے مہدی پیدا ہوئے, پوری تاریخ ہے جھوٹے مہدیوں کی, تو وہ کوئی جو ہے اپنے آپ کو زبردستی مہدی نہیں کے مارے, اسی لیے جو ہے یہ اتنی وضاحت حدیث شریف کے اندر آ گئی. 7 برس تک وہ حکومت کریں گے زمین میں, اور 7ویں سال میں حضرت عیسیٰ آ جائیں گے, تو پھر حکومت کی امارت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس منتقل ہو جائے گی. چلو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کی بات بیان فرماتے فرماتے ارشاد فرمایا کہ مہدی کے پاس ایک شخص آئے گا, الرجل سائل آئے گا, چونکہ حکومت ہے ان کی, تو اہل حکومت کے پاس لوگ آتے اپنے مسائل کو لے کر, کہے گا کہ اے مہدی مجھے دو مجھے دو, تو مہدی اس کو اپنے کپڑے میں بھر کر دیں گے یا اس کے کپڑے میں بھر کے دیں گے جتنا وہ اٹھا کے لے جا سکے. کہیں گے کہ تو پوٹلا باندھ کے جتنا لے جانا ہو اتنے روپیے کے بنڈل نے ٹھوکڑی لے جا میرے پاس. کتنے لے جانے بول, تیرے پاس کتنی لے جانے کی طاقت ہے؟ بھر بھر کے حضرت مہدی ان کو سونا چاندی درہم دنانیر دیں گے, تو کپڑے کے اندر جتنا وہ اٹھا کے پوٹلا گٹھڑ بنا کے لے جا سکے اتنا دیں گے. بعض حضرات نے اس کی توجیہ کی ہے سائل کی ہرس کے مطابق دیں گے, کہ سوال کرنے والے میں کتنی لالچ ہے اس کا اندازہ لگا کر کے دیں گے, تاکہ آئندہ اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پیش آوے، اس قدر اس کو دے دو کہ اب وہ دوسرے کے پاس مانگنے نہ جاوے. اور یہی طریقہ افضل بھی ہے کہ تم کسی کو زکوٰۃ صدقات کے ذریعے سے اتنا دو کہ وہ جو ہے آئندہ کسی سے زکوٰۃ مانگے نہیں بلکہ دینے والا بن جاوے. یہ اب بہترین طریقہ ہے. چلو، اگرچہ فقہا وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک نصاب سے زیادہ دینا مکروہ ہے ایک وقت میں. جی،
عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هارما إلى مكة فيأتيه الناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام فيبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتوا بدار الشام.
بس ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہے کسی بادشاہ کی موت پر اختلاف پیدا ہوگا. کہاں کا بادشاہ؟ تو بعض حضرات، اکثر حضرات کہتے ہیں مدینہ. مدینہ کے بادشاہ کے انتقال پر اختلاف پیدا ہوگا کہ اب کس کو بادشاہ بناوے، کس کو امیر بناوے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ کوئی بھی اسلامی حکومت کا جو بھی دارالخلافہ ہو، چاہے مدینۃ المنورہ ہو چاہے کوئی اور شہر ہو، وہاں مسلمانوں کے امیر کا انتقال ہوگا اور لوگوں میں اختلاف ہوگا کہ کالو کو بناوے کہ پیلو کو بناوے. اس اختلاف کے موقع کے اوپر حضرت مہدی ظاہر ہوں گے. تو مدینہ والوں میں سے ایک شخص نکلیں گے مکہ کی طرف بھاگ کر کے. تو معلوم ہو حضرت مہدی کی پیدائش مدینہ پاک میں ہوگی، وہ بڑے بھی ہوں گے مدینہ پاک کے اندر. اب جب حکومت کی بات آئی کہ بادشاہ مرا اور اختلاف ہو رہا ہے، تو حضرت مہدی کو یہ اندیشہ ہوگا کہ اب لوگ مجھ پر زبردستی کریں گے کہ تم بادشاہ بنو. اسی لیے وہ مدینہ سے بچانے کے لیے بھاگیں گے مکہ، عہدے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ جائیں گے مکہ مکرمہ کی طرف. بس عہدہ تو جو آدمی دور بھاگے نا اسی کو دینے کا، جو سامنے سے مانگے نا اس کو عہدہ نہیں دینے کا، دور بھاگنے والے کو عہدہ دینے کا. تو حضرت مہدی کیسے اچھے ہوں گے کہ ان کو اندیشہ ہوگا کہ اب لوگ مجھے خلیفہ بنائیں گے، بھائی یہ بننا نہیں ہے، بھاگو یہاں سے. اسی لیے وہ مدینہ سے مکہ بھاگیں گے. کیوں؟ مکہ دار الامان ہے، اسی لیے وہاں جا کے پناہ لے لو. فیاتی ہی ناس من اہل مکہ، مکہ کے لوگ ان کے پاس جمع ہوں گے، پہنچیں گے. فیخرجونہ، اور ان کو زبردستی بیعت کے لیے نکال کے لائیں گے. حضرت بیعت کرنی پڑے گی، چلیے چلو زبردستی. وہو کارہن، حالانکہ وہ فتنے کے ڈر سے امارت کو پسند نہیں کرتے ہوں گے. اب تو زمانہ آ گیا زبردستی امارت لینے کا کہ میں جمیر، میرے سوا کوئی امیرت نہیں، یہ دور آ گیا. اور یہ شروعات ہوتی مدرسے سے، انجمن کی صدارت مجھے مل جاوے، وہاں سے یہ فتنہ شروع ہوتا ہے. فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، اور لوگ بیعت کریں گے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں. بہت منت سماجت کر کے لوگ ان کو تیار کر کے لائیں گے، اور جو ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں 313 افراد جو اس زمانے کے سب سے اچھے ایمان والے ہوں گے وہ ان کے مبارک ہاتھ پر بیعت کریں گے، لوگ ان کی نورانیت کو پہچان کر کے. وَيُبْعَثُ، ان کے مقابلے کے لیے بھیجا جائے گا ملک شام کا ایک لشکر، یعنی ملک شام کے سے حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا. وہ سفیانی ہوگا، شام سے آنے والا لشکر اور وہ حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے آئے گا اور یہ سفیانی کا جو لشکر آئے گا تو یہ سفیانی کون ہوگا؟ خالد ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کی اولاد میں سے ہوگا، حضرت معاویہ کا بیٹا یزید، یزید کا بیٹا خالد، تو خالد ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، تو ان کی نسل کے اندر سے یہ سفیانی ہوگا، بڑے سر والا، اور وہ اس زمانے کے اندر ملک شام کا غاصب حکمراں ہوگا، حکمراں ہوگا، اور وہ کیسا؟ غاصب، زبردستی حکمراں بنا ہوا ہوگا. وہ ایک لشکر بھیجے گا حضرت مہدی کے مقابلے کے واسطے. فیخصف بہم بالبیضاء، بیضاء نامی میدان کے اندر، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں اس کو دھسا دیا جائے گا. دیکھو اب یہ لشکر ملک شام سے آیا، جرار لشکر، کیوں آیا؟ حضرت مہدی کا مقابلہ کرنے کے واسطے. حضرت مہدی کی پہلی کرامت کیا ہوگی؟ اتنا بڑا لشکر جب آئے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں بیدا نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پہنچ کر کے زمین پھٹے گی اور وہ لشکر پورا زمین میں دس جائے گا. یہ بیین کرامت ہوگی حضرت مہدی کی، اور ساری دنیا میں اس کرامت کا شور مچ جائے گا، اور پھر کوئی ہمت نہیں کرے گا حضرت مہدی کے سامنے مقابلے کے لیے آنے کی. یہ مقام ہے بیدا. ایسے تو جنگل میں ہموار زمین کو بیدا کہا جاتا ہے، لیکن ایک متعین مقام کا بھی نام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان کے اندر. کہتے ہیں کہ یہ سفیانی سب سے پہلے ایک لشکر بھیجے گا، وہ لشکر دھسا دیا جائے گا، ہرا دیا جائے گا، پھر دوسرے نہیں، پہلا لشکر جو بھیجے گا سفیانی وہ دھسایا نہیں جائے گا بلکہ اس کو کامل الایمان لوگ ہرا دیں گے، پھر دوسرا لشکر لے کر کے خود سفیانی آئے گا حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دسا دیں گے. یہ دو کرامت، پہلی کرامت تو چھوٹی کہ بھائی لشکر کو ہرا دیا، لیکن دوسری بڑی کرامت ہوگی کہ وہ سفیانی اور اس کے لشکر کو زمین کے اندر دسا دیا جائے گا، اور اس واقعے کا چرچا سب جگہ ہو جائے گا. چلو.
فَإِذَا رَأَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ ثُمَّ يَنشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِيرَانِهِ فِي الْأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يَتَوَفَّى فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يَتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
جیسے ہی عجیب و غریب کرامت کا دنیا میں چرچا ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے کہ یہی واقعی سچے مہدی ہے، تو اب دنیا بھر سے لوگ اپنی سعادت سمجھ کر مکہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے دوڑیں گے کہ چلو ہم بھی پہنچے اور بیعت ہو جاوے، ہم بھی پہنچے بیعت ہو جاوے. تو شام کے ابدال لوگ آئیں گے حضرت مہدی کے پاس، شام کے ابدال آئیں گے. کیا مراد شام کے ابدال کا؟ اچھی طریقے سے سمجھو. پہلی بات، ابدال اللہ تعالی کے وہ برگزیدہ بندوں کی جماعت ہے جن کی برکت سے اللہ نے دنیا کا نظام قائم اور برقرار رکھا ہے. اس مبارک نیک اور برگزیدہ بندوں کی جماعت کو ابدال کہا جاتا ہے. دوسری بات سمجھو، ہر زمانے میں ایک روایت کے مطابق 70 ابدال رہتے ہیں، یہ ایک روایت بتلا رہا ہوں، 70 ابدال رہتے ہیں، 40 ملک شام میں اور 30 پوری دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر رہتے ہیں. اور دوسرے قول کے اندر 60 ابدال ہر زمانے کے اندر دنیا کے اندر رہتے ہیں. ابدال کی وجہ تسمیہ کیا, ان کا نام ابدال کیوں رکھا, بدل کے معنی بدل, بدل جانا. تو ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب ایک ابدال میں سے فرد کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا فرد آ جاتا ہے. کسی بھی ایک ابدال کا انتقال ہوا ان کی جگہ دوسرے آ جاتے. نمبر دو وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انہوں نے بری عادت بدل کر کے اچھی عادتیں اپنا رکھی ہے, اسی لیے ان کو ابدال سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب آدمی ابدال کیسے بنے گا؟ پہلا قول, اپنے اندر سخاوت پیدا کرو, اپنے اندر جو ہے ہر مسلمان کی خیر خواہی پیدا کرو, اپنے دل کو سلامت قلب سلیم بنا لو. جس کے اندر یہ تین خوبی آئے گی وہ ابدال بن جائے گا. سخی النفس اور دل سلیم قلب سلیم اور ہر مسلمان کا خیر خواہ. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول, ابدال نمبر ایک, جو اللہ کی تقدیر پر خوش رہے, رضا بالقضا. نمبر دو, حرام چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. نمبر تین, اللہ تعالیٰ کے معاملے میں غصے ہو جاوے. بیوی پر ناراض کیوں ہوا؟ کہ نماز نہیں پڑھتی اس لیے. یہ نہیں کہ نمک زیادہ ڈال دیا اس لیے, یہ ہے اللہ کے معاملے میں غصے ہونے کا مطلب. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید نے خط لکھا, حضرت میں ابدال بن گیا ہوں. تو حضرت تو بہت ذہین تھے, حکیم الامت تھے. تو ابدال اردو میں کیسے لکھتے ہیں؟ الف با دال الف لام. تو حضرت نے الف اور با پر الگ لکیر کی اور دال پر الگ لکیر کی. جواب ہو گیا؟ کیا جواب ہوا؟ الف اور با پر الگ لکیر بنائی اور دال پر الگ لکیر بنائی. کیا جواب ہوا؟ کہ آج تک گوشت تھے اب دال ہو گئے. یعنی جو آدمی اپنے آپ کو ابدال سمجھے نا وہ اور گر گیا نیچے. اپنے آپ کو حقیر سمجھو تو ابدال بنو گے, جو ابدال سمجھے تو گئے کام میں سے. یہ اور طلبہ میں بھی ابدال ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہلے ڈابل میں صدر مفتی تھے حضرت مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہم العالیہ, وہ فرماتے ہیں طلبہ میں بھی ابدال ہوتے. کیسے؟ کہ طلبہ میں سے بعض طلبہ ہوتے ہیں بڑے اداروں کے اندر, کہ بعض طالب علم جو ہے ہر استاد کی خدمت کرے, بعض طالب علم جو ہے ہر ایک کو سلام کرے, بعض طالب علم نیند میں نمبر ون, بعض طالب علم کھانے میں نمبر ون. تو یہ ابدال کی جماعت ہے کہ ایسے مدرسوں میں ہر دور میں رہتے ہیں کہ وہ جائیں گے تو ان کی جگہ دوسرے لے ہی لیں گے. یہ نہیں سوچنے کا مدرسے کے ذمہ داروں کو کہ یہ سونے والا گیا تو اب کوئی آئے گا نہیں, آنے ہی والے ہیں. یہ شرارتی گئے تو دوسرے شرارتی آنے ہی والے ہیں, یہ سستڑ گئے تو ان کی جگہ دوسرے سستڑ آنے ہی والے ہیں. یہ چند صفات کے طلبہ ہر دور میں رہیں گے مدرسے میں, ان کو سنبھال کے ادارہ چلانا ہے. یہ ابدال کی جماعت ہے. وَأَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ, اور عراق کے اصائب آئیں گے. اسبتن کی جمع ہے, 10 سے لے کر 40 تک. قرآن میں بھی ہے نا, أَيَأْكُلُهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ أُصْبَةٌ. تو 10 سے لے کر 40 تک کی جماعت کو اسبا کہا جاتا ہے, اور اس کا لغوی معنی آتا ہے قوم کے بہترین لوگ. تو کہا عراق کے بہترین لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے, یعنی شام, عراق, دور دراز کے علاقوں سے لوگ آئیں گے حضرت مہدی کی خدمت میں. اور یہ آنے والے سب دولت لوٹنے تھوڑے آئیں گے. فَيُبَايِعُونَهُ, حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے. یہ بیعت ہوگی بیعت علی القتال, اعلائے کلمۃ اللہ, جہاد کے لیے بیعت ہوگی. پھر قریش میں سے ایک آدمی کھڑا ہوگا کہ جس کی ننیال قبیلے بنو کلب میں ہوگی. ایک قریش میں سے فتین کھڑا ہوگا مقابلے کے واسطے, جس کی ننیال قبیلے بنو قلب میں سے ہوگی. حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان یہ بنو قلب ہے. فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا, حضرت مہدی اور ان کے متبعین کی طرف وہ قریشی آدمی ایک لشکر بھیجے گا. فَيَبْعَثُ کا فائل یہ قریشی قلبی آدمی, اور الیہم کا مرجع کون؟ حضرت مہدی اور ان کے متبعین. تو کہا قریشی بنو قلب کا آدمی حضرت مہدی اور ان کے متبعین کی طرف ایک لشکر بھیجے گا, لیکن حضرت مہدی اور ان کے ساتھی لوگ اس پر غالب آ جائیں گے. دیکھو حضرت مہدی بھی قریشی, اور پہلا فتنہ کرنے والا سفیانی کے بعد والا بھی قریشی. پہلے اپنوں کو جو ہے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے, تو قریشی حضرت مہدی کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے گا, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دیں گے. وَذَلِكَ بَعْثُ قَلْبٍ, اور یہ قبیلے بنو قلب کا لشکر ہوگا. وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّتِ نَبِيِّهِمْ, اور حضرت مہدی لوگوں میں نبی کے طریقے پر حکومت قائم کریں گے. یعنی حضرت مہدی آنے کے بعد حکومت کیسی ہو جائے گی؟ خلافت علی نہج النبوہ, نبی کے طریقے پر خلافت اور حکومت ہو جائے گی. خلفائے راشدین جیسی پاکیزہ خلافت دنیا کو دیکھنے کو ملے گی. اور اسلام اپنی گردنوں کو زمین پر ڈال دے گا. گردن زمین پر ڈالنے کا کیا مطلب؟ اونٹ جب چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو اپنی گردن زمین پہ ڈال دیتا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے. یہاں اسلام کا زمین کے اوپر گردن ڈالنے کا مطلب یہ ہے اسلام زمین پر سب سے مضبوط مذہب ہو جائے گا. اسلام کو اللہ تعالیٰ مضبوطی اور جماؤ دیں گے, اور ساری لڑائیاں اسلام کے خلاف ختم ہو جائے گی, اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. اور حضرت مہدی 7 سال زمین میں رہیں گے, پھر حضرت مہدی کا انتقال ہوگا, اور مسلمان لوگ ان کی جنازے کی نماز بھی ادا کریں گے. چلو.
وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء أن يصيب هذه الأمة حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم, فبعث الله رجلا من عترة وأهل بيته فأملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يرضي عنه ساكن السماء
يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض
لا تدع السماء من قطرها شيئا إلا صبته مدرارا, ولا تدع الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته حتى يتمنى الأحياء الأموات يعيش في ذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مصیبتوں کو بیان فرمایا جو اس امت کو پہنچے گی. پھر وہ مصیبت بیان کرتے کرتے حضور نے کیا بیان فرمایا کہ ایسی مصیبتیں آئے گی کہ انسان کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی کہ جہاں ظلم سے پناہ لینے کے لیے چلا جاوے. پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں ظلم سے آدمی کو پناہ ملے. ہر جگہ ظالم اور وہ سب آپس میں ملے ہوئے. فیب اللہ تعالیٰ ایسے دور میں میرے خاندان میں سے یا میرے اہل بیت میں سے ایک انسان کو کھڑا کریں گے, یعنی حضرت مہدی کو. حضرت مہدی زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دیں گے, جیسے کہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی تھی. یعنی پہلے پوری زمین پر ظلم, حضرت مہدی کے آنے پر انصاف. اور حضرت مہدی سے آسمان کے رہنے والے اور زمین کے رہنے والے راضی اور خوش ہوں گے. آسمان والے یعنی فرشتے بھی خوش, اور نبیوں کی روح بھی ان سے خوش, آسمان پہ جو فرشت نبیوں کی ارواح ہے وہ بھی خوش، اللہ بھی خوش، زمین پر مخلوق بھی خوش، چونکہ انصاف قائم ہوگا تو سب پوری مخلوق خوش ہوگی ان سے. اب جب پوری زمین پر انصاف کا ماحول قائم ہوگا نا تو زمین میں برکتیں برکتیں ہو جائے گی. انصاف اور برکت دونوں جڑی ہوئی ہے، ظلم اور بے برکتی یہ جڑے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ آسمان بارش میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا اور بڑی بڑی بوندوں والی بارش آسمان برسائے گا. اس کی توجہ شرح نے یوں کی ہے کہ بارش وقت اور ضرورت کے مطابق بھرپور برسے گی، وقت پر برسے گی، ضرورت کے مطابق برسے گی، بھرپور برسے گی. اتنی بارش اللہ تعالیٰ برسائیں گے. اسی لیے کہ بے موسم بارش تو تکلیف کا ذریعہ ہو جاتی ہے، اسی لیے نفس بارش رحمت نہیں ہے، بلکہ بارش وقت پر آوے، ضرورت کے مطابق آوے، بھرپور آوے تو رحمت بندی ہے. اتنی بارش حضرت مہدی کے زمانے میں برسے گی. اور زمین اپنے نباتات میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑے گی مگر اس کو اگائے گی، یعنی پوری زمین میں اناج، پھل فروٹ، غلہ بہت اگے گا، یہاں تک کہ زندہ لوگ مردوں کی آرزو کریں گے. زندہ لوگ مردوں کی آرزو کریں گے، کیا مطلب اس ٹکڑے کا؟ یہاں احیاء پر رفع پڑا ہے، اموات پر نصب پڑا ہے، اس اعتبار سے توجہ دیکھو. یعنی دنیا میں اتنی خوشحالی ہو جائے گی، اتنی مالداری ہو جائے گی، اتنے پیسے ہو جائیں گے، اتنا چین سکون ہو جائے گا، اتنا انصاف ہو جائے گا کہ زندہ لوگ یوں آرزو کریں گے کہ ہمارے خاندان کے لوگ جو پہلے انتقال کر گئے، کاش کے وہ آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی یہ انصاف کا زمانہ دیکھنے کو ملتا، خوش سکھ چین کا زمانہ دیکھنے کو ملتا، امن کا زمانہ دیکھنے کو ملتا. وہ بیچارے تو بڑی غریبی میں زندگی گزار کے چلے گئے، ظلم کے ماحول میں زندگی گزار کے چلے گئے، آرزو کرتے کرتے زندگی گزار کے چلے گئے، کاش کے وہ آج زندہ ہوتے تو وہ بھی یہ ماحول دیکھتے. یہ زندہ لوگ آرزو کریں گے. آج ہوتا ہے نا، اولاد مالدار ہو گئی تو آدمی کہتا ہے کاش کے میرے ابا آج خوشی کے دن دیکھتے. ابا نے پوری زندگی کامڑے کے گھر میں گزاری اور اللہ نے ہم کو دیکھو نا ایئر کنڈیشن بنگلہ دیا، کاش کے ابا کو یہ دن دیکھنے کو ملتے. تو اس طرح یہ روایت کا مضمون ہے. بعض شرائع حدیث نے الٹا اعراب پڑھا، حتی یتمن الاحیاء الاموات. کیا مطلب اس صورت میں؟ یعنی قبر کے اندر جو مردے ہوں گے وہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش کے اس زمانے میں ہم زندہ ہوتے. یعنی مردوں کو بھی پتا چلا کہ او ہو دنیا میں تو سکھ چین کا ماحول ہو گیا، تو مردے بھی آرزو کریں گے کہ کاش کے اس زمانے میں ہم زندہ ہوتے. جیسے سورہ یاسین میں ہے نا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. وہ آدمی جو انتقال کر کے قبر میں گیا وہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کاش کہ میری قوم کو پتا چل جاوے کہ داعیوں کی مدد کرنے کی برکت سے اللہ نے مجھے آخرت میں کون کون سے اکرام سے نوازا. وہ قبر میں جا کے تمنا کر رہا ہے اللہ کے سامنے. اس طریقے سے یہ لوگ تمنا کریں گے، جیسے حدیث میں کہ شہداء تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو پھر سے دنیا میں بھیجے. لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. تو شہیدوں کی آرزویں کیسی ہوتی ہے؟ بس اس طرح یہ لوگ اس دور میں آرزو کریں گے. جی ہاں، آگے فرمایا کہ حضرت مہدی 7 یا 8 یا 9 سال زندہ رہیں گے. دیکھو یہاں او کے ساتھ آیا، اس میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ راوی کو یاد نہیں رہا، اسی لیے انہوں نے امانتن اور دیانتن کہہ دیا کہ حضور نے 7 فرمایا تھا یا 8 فرمایا تھا یا 9 فرمایا تھا. کہ حضرت مہدی کتنے سال زندہ رہیں گے، 7, 8 یا 9، راوی کو برابر یاد نہیں رہا. دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی میں پہلے مبہم بتایا گیا کہ مہدی 7, 8 or 9 سال زندہ رہیں گے، پھر تعین کر دی گئی کہ نہیں 7 ہی سال زندہ رہیں گے، وہ تعین والی روایت کو 7 کو اس پر محمول کریں گے. چلو، یہاں بھی رواہ ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، تو یہ امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر نقل کیا ہے، لیکن اس کی سند کے اوپر بہت کچھ کلام ہے، سند کے اعتبار سے یہ کمزور روایت ہے. چلو،
قال علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحادث حراث على مقدمته رجل يقال له منصور يوطن او يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله وجب على كل مؤمن نصره او قال اجابته رواه ابو داود رحمه الله تعالى.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما وراء النہر کے علاقے سے ایک آدمی کا ظہور ہوگا. اندازہ ایسا ہے کہ یہ حضرت مہدی کے لیے نہیں ہے، بلکہ کسی اور اللہ کے نیک بندے کے واسطے ہیں، اللہ کے کسی اور نیک بندے کے واسطے ہیں، یعنی ایک نیک صالح انصاف کی حکومت قائم کرنے والا کوئی بادشاہ ما وراء النہر سے آئے گا. ما وراء النہر یعنی کون سا علاقہ؟ اصول الشاشی کے مقدمے میں پڑھا ہوگا نا، اس لیے کہ صاحب اصول الشاشی علماء ما وراء النہر میں سے ہیں، تو وہاں حالات میں پڑھا ہوگا نا، دریائے جیہون سیہون ندی، جیہون سیہون ندی، بس وہ حصے ہیں اس کے، اس پار والے علماء علماء ماوراء النہر کہے جاتے ہیں. یہ ہمارے علماء احناف کے دو طبقے ہیں، علماء ماوراء النہر اور اس طرف والے. تو یہ بخارا سمرقند وغیرہ ماوراء النہر میں آتا ہے، اس علاقے میں آتا ہے. تو گویا وہ علاقہ، یہ بخارا سمرقند شاش ترمیز اور بلخ، تو یہ بخارا سمرقند شاش، شاش یعنی تاشکند، جس کو تاشکند کہتے ہیں، وہ اصل نام شاش اس کا. تو وہ اس علاقے سے کوئی اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس اللہ کے نیک بندے کا نام حارث حراس ہوگا. حارث نام ہوگا اور حراس ان کی صفت ہوگی. بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ ان کا کام اور ان کا پیشہ یہ کھیتی وغیرہ کا، حراس اس طرح کے کام کرنے والے ہوں گے. بعض شعرا کہتے ہیں حراس نام ہے، حارث صفت ہے، تو گویا کہ دونوں قول ہو گئے، حارث نام حراس صفت، یا حارث صفت حراس نام. اور ان کے لشکر کے آگے آگے لشکر کے ایک کمانڈر ہوں گے جن کا نام منصور ہوگا. یعنی حارث کے لشکر کے کمانڈر ان چیف کا نام کیا ہوگا؟ منصور نام کا ایک آدمی ہوگا. یوتینو او یومکینو، یوتینو کے فائل ہے حارث، یعنی وہ حارث جگا دیں گے یا جمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو. یہ حارث جمائیں گے، مدد کریں گے، جگا دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو. اور آل محمد سے مراد حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آل محمد سے کون مراد؟ حضرت مہدی. گویا حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد اس علاقے سے ایک لشکر جائے گا ماوراء النہر بخارا سمرقند کے علاقے سے حضرت مہدی کی مدد کرنے کے لیے. یوتین او یومکینو، ایک تو توتین کے معنی کسی کے لیے وطن آباد کرنا، یومکینو کسی کو جمانا، مطلب یہ ہے کہ حضرت مہدی کی نصرت اور مدد کے لیے ماوراء النہر کے علاقے سے ایک بڑا لشکر جائے گا اور وہ ان کی مدد کرے گا. تو آل محمد سے مراد ہے خاص طور پر حضرت مہدی. بات شروع کیا کہتے ہیں، لفظ آل زائد ہے تو صرف لفظ محمد باقی رہے گا، تو عبارت کیا ہوگی یمکن لی محمد, اور محمد سے مراد محمد ابن عبداللہ مہدی, چونکہ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا تو یہاں آل کو زائد مان لو, تو گویا کہ وہ حضرت مہدی محمد کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے. اور بعض شعرا کہتے ہیں کہ آل محمد سے مراد پورے اہل بیت نبی, یعنی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ, اور خاص طور پر حضرت مہدی کی مدد کے لیے یہ ماوراء النہر کے علاقے سے ایک بڑا لشکر جائے گا, اور وہ لوگ ایسے مدد کریں گے جیسے کہ قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, جیسے کہ قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, اس طرح یہ ماوراء النہر کا لشکر حضرت مہدی کی مدد کرے گا. اب یہاں ایک بات سمجھو کہ قریش نے حضور کی مدد کی, قریش نے تو نکالا حضور کو مکہ سے, تو قریش کی مدد سے تشبیہ دی گئی, تو اس کا پہلا مطلب سمجھو, قریش میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے حضور کی مدد کی, جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق قریشی ہے, تو جو قریشی ایمان لائے اور حضور کی مدد کی, اس طرح حضرت مہدی کی مدد کے لیے اس علاقے سے لشکر جائے گا. دوسرا مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ قریش سے مراد ہے چچا ابو طالب, کہ جس طرح قریش کے بزرگوں میں چچا ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور کی بہت مدد کی, اس طریقے سے اس علاقے کا لشکر حضرت مہدی کی مدد کرنے کے لیے جائے گا. اور یہ بھی مراد ہے کہ جن لوگوں نے قریش میں سے عمومی طور پر ایمان قبول کیا فتح مکہ کے بعد, جب مکہ فتح ہو گیا تو اکثر قریشیوں نے ایمان قبول کر لیا, یہاں تک کہ ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے ابو جہل کے مرنے کے بعد, تو انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر. تو وہ سب لوگ مراد ہے یہاں پر, کہ وہ لوگ جس طرح قریشیوں نے حضور کی مدد کی اس طرح یہ لوگ بھی حضرت مہدی کی مدد کریں گے. تو ہر مسلمان کے لیے ان کی مدد کرنا ضروری ہے, ہر مسلمان کے لیے ان کی مدد کرنا, چونکہ وہ امیر برحق ہوں گے, انصاف والے بادشاہ ہوں گے, تو ان کی مدد کرنا ضروری ہے. او قال اجابتہ, یا یہ کہ ان کی بات ماننا ضروری ہے, یا یہ کہ ان کی بات ماننا ضروری, چونکہ وہ امیر ہوں گے اور امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے. گویا کہ حکومت مضبوط بنانے کے لیے اسباب مدد نصرت جو کچھ کرنے کی ضرورت پڑے وہ کرنے کے لیے جانا ضروری ہوگا.